گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی شہر کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب وہاں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں.
خرگوش کھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ خرگوش کھانا جائز ہے یا نہیں. یہ کھانا بالکل جائز ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خرگوش کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, تو لہٰذا بالکل حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا, یہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص پرندے کے حوالے سے یا مخصوص جانور کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام, تو کیا کوئی ایسا کلیہ, کوئی ایسا قاعدہ, کیونکہ پرندے اگر دیکھنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی سینکڑوں اقسام ملیں گی اسی طرح جانوروں کی, یا کوئی اگر قاعدہ ہے؟
جی ہاں بالکل ہے, اور احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا. اول تو جو قرآن و حدیث میں جس کی وضاحت ہو گئی,
جی جی,
حلال اور حرام ہونے کی, ہر جانور کی باقاعدہ وضاحت نہیں ہے نام کے ساتھ, جی, یہ حلال ہے یا حرام.
جی,
تو اس کے کچھ قواعد بیان کیے ہیں.
صحیح.
جیسے آپ نے پرندوں کے حوالے سے پوچھا,
جی,
تو پرندوں کے حوالے سے وہ پرندے کہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, پنجوں والے پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہوں یا وہ مردار کھاتے ہوں.
صحیح,
ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہوں گی.
ٹھیک ہے,
یا تو پنجوں سے شکار کریں گے یا پھر وہ مردار کھائیں گے, تو ایسے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں.
ٹھیک ہے,
بعض پرندوں کے پنجے تو ہوتے ہیں لیکن اسے شکار نہیں کرتے.
صحیح,
طوطے کے بھی ہوتے ہیں پنجے.
صحیح,
لیکن اسے شکار نہیں کرتے.
صحیح,
اور بعض ایسے پرندے ہوتے ہیں جن کا عادت مردار کھانے کی.
صحیح,
پلیز کھاتے ہیں جیسے کوے ہو گئے.
صحیح,
یہ ہو گئے, تو یہ کھانا حرام.
ٹھیک ہے,
اب جس پرندے کے بارے میں ہم نے غور کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں.
صحیح,
کہ آیا وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں یا نہیں.
صحیح,
پنجوں والا جانور پنجوں سے شکار کرے یا وہ مردار کھاتے ہیں نہیں کھاتے.
صحیح,
تو اس طرح کافی سارے پرندے ہوں گے جو ہم اس پر غور کریں گے تو وہ حلال نکلیں گے.
صحیح,
اب جیسے کہ طوطا حلال ہے.
صحیح,
اس یہاں چڑیا حلال ہے.
صحیح ہے,
صحیح ہے نا, تو اسی طرح جو ہے اور بہت سارے پرندے ہیں.
صحیح,
کہ جو عمومی طور پہ جس کو لوگ شاید یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ عمومی طور پہ کھایا نہیں جاتا نا کوئی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہ ہو.
صحیح,
کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو, یہ حلال یا حرام ہونے کا مدار نہیں ہے سر جو بیان کی. یہ تو تھا پرندوں کے حوالے سے.
صحیح,
اسی طرح وہ جانور جو درندے وغیرہ ہیں ان کے بارے میں, یہ کیلے والا جانور, یہ نوکیلے دانت والا.
صحیح,
کہ جو نوکیلے دانت سے شکار کرتا ہوں.
صحیح,
جیسے جیسے درندے ہیں شیر چیتا وغیرہ.
صحیح,
تو اس کی بھی یہ جو ہے بیان کی ہے.
صحیح,
کہ نوکیلے دانت والا اور جو نوکیلے دانت سے شکار کرے وہ جانور حرام ہے.
صحیح,
اور بعض جانور کے بارے میں حدیث میں صراحت آ گئی, جیسے گدھے کے بارے میں, گھریلو گدھا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت آ گئی کہ یہ حرام ہے.
ٹھیک,
لہٰذا جن کی بارے میں وضاحت آ گئی ہے تو ان کو تو ہم حلال یا حرام کہیں گے.
صحیح,
اور جن کے بارے میں وضاحت نہیں آئی نام کے ساتھ, تو وہ جو احادیث کی روشنی میں جو فقہ کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں اصول کی روشنی میں اس پر غور کیا جائے گا.
پتہ چل کے ناظرین, یہ میں نے خود سوال اس لیے کیا تھا کہ ظاہر کنفیوژن رہتی ہے اور ظاہر اتنے سارے پرندوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے؟ اور ظاہر تمام کا الگ الگ سوال کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو یوں ایک فارمولا اگر پتہ چل جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو مفتی صاحب نے اس میں سے کچھ بیان کیا. مزید کورس لیتے ہیں.
اگر بینک میں ایک سکیم آئی ہے جس کے تحت اگر آپ 10 لاکھ دیں تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو 30 لاکھ دیں گے، کچھ عرصہ مخصوص ہے، اس کے بعد وہ ہمیں 30 لاکھ روپے ملیں گے، تو کیا شرعاً لحاظ سے وہ جائز ہیں یا نہیں؟
جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں، بینک میں جو پیسے رکھوائے جاتے ہیں
جی،
اس کی شرعی حیثیت، یہ جو پیسے بینک پہ رکھے ہوتے ہیں یہ قرض ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب انہوں نے کہا کہ ایسی انہوں نے اسکیم نکالی ہے کہ 10 لاکھ اور 30 آپ کو ملیں گے، تو سیدھا سیدھا سود ہے، حرام ہے. کہ بینک میں ہماری رقم قرض ہے اور اس پر ہمیں مشروط نفع مل رہا ہے، یہی سود کی تعریف ہے. اور حدیث میں آیا کلو قرضن جرا منفا فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو تو یہ سود ہوتا ہے. تو آج دن یہ بینک وغیرہ اس طرح کی اسکیمیں وغیرہ نکالتے رہتے ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی یہ جو ہے نکالتے رہتے ہیں. پہلے تو سنا تھا دو ہی اکاؤنٹس ہوتے تھے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ سیدھا ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا تھا. اب کرنٹ میں بھی کئی قسمیں لے کر آ گئے ہیں.
صحیح.
کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ میں جو ہے 25,000 روپے، بعض نے کہا 50، بعض اکاؤنٹ ایسے جس میں 75,000 میکسیمم رہیں، تو آپ کی چیک بک، اے ٹی ایم وغیرہ دیگر سہولیات سب فری ہو جائیں گی.
صحیح.
جیسی اس میعاد سے رقم کم ہوگی تو آپ کی تمام سروس پر چارجز لگنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا قرض دیں ہم آپ کو یہ نفع دیں گے.
صحیح.
تو یہی وہ حدیث کے تحت یہ سود والی صورت ہو جائے گی.
جی مزید کال لیں گے.
میرا آپ سے یہ دارالفتا اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کلائی پہ کوئی ہاتھ نام لکھا ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں اپنے اعضا پر، جسم پر، ہاتھوں پر؟
اول تو نہیں لکھوانا چاہیے، جس طرح لکھواتے ہیں تو یہ جائز نہیں. اب ظاہر ہے وہ بالکل اندر ہی کندہ ہوتا ہے.
صحیح.
اور کھال کے اندر ہی ہوتا ہے باقاعدہ، تو اب ظاہر ہے اس کو مٹایا تو نہیں جا سکتا. تو اللہ کی بات، جس نے ایسا کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے.
صحیح.
لیکن وضو اور غسل ہو جائے گا.
صحیح. اچھا، اگر کسی کوئی مسالہ یا کوئی رنگ اس طرح کی چیز بھری اس کے اندر، تو اس صورت میں کچھ فرق پڑے گا؟
اصل میں جو بھی چیز بھری جائے گی نا وہ
حصہ بن جائے،
وہ حصہ بن جاتی ہے، پھر اوپر اس کی کھال آ جاتی ہے.
صحیح.
یعنی اب اس کو باقاعدہ اپریٹ کروانا پڑے گا.
صحیح.
وہ کر کر ہی مٹے گا ورنہ نہیں مٹے گا وہ، تو لہٰذا اس کی تکلیف نہیں دیں گے.
صحیح.
تو لہٰذا اب وہ ہے جو ہو چکا، اس کی اللہ کے بارے میں توبہ کرے. اب ظاہر ہے اب اس کی کھال آ گئی.
صحیح.
مسئلہ جب ہوتا ہے کہ کھال کے اوپر کوئی چیز سے جلم والی ہو، کہ جس کا جلم جو ہے وہ تیز ہے جم جائے، اس کے نیچے پانی نہ پہنچے.
صحیح.
تو یہ چیز ہوتی ہے کھال کے نیچے ہے، تو لہٰذا وضو غسل ہو جائے گا.
ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، تو ان کی نماز 2 رکعت فرض ہوگی یا بقیہ نماز پوری ادا کریں گے، خالی فرض 2 رکعت ہوگی؟ تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں.
ٹرک ڈرائیور یعنی شاید لمبے سفر پر جو ہوتے ہیں، یہی مراد ہوگی.
ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اور عمومی طور پہ ان کے لمبے ہی سفر ہوتے ہیں، کہیں کہیں کلو میٹر، ہزاروں کلو میٹر دور، مطلب دیگر شہروں میں جاتے ہیں.
جی.
تو ایسے جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں اپنے شہر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نکل رہے ہیں، تو جو دوران سفر جو ہے نمازیں آئیں گی تو یہ قصر پڑیں گے.
صحیح.
اور قصر جو ہے صرف فرض نمازوں میں ہوتی ہے.
صحیح.
سنتیں وغیرہ تو پوری پڑی جاتی ہیں، قرض صرف فرض، اور فرض بھی وہ جو 4 فرض ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے پڑھا جاتا ہے.
صحیح.
باقی فرائض پورے پورے ہیں. مغرب کی 3 فرضوں میں قصر نہیں، 3 ہی پڑی جاتی ہے.
صحیح.
فرض کے 2 فرض ہوتے ہیں، فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، اس میں بھی قصر نہیں ہے. تو لہذا صرف 4 فرض میں قصر ہوگی، اس کے علاوہ جتنی سنتیں وغیرہ ہیں وہ پوری ہی پڑی جائیں گی.
صحیح. مزید یہ کہ اگر مسافر کی نماز کی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امیر سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر یہ رسالہ پورا موجود ہے، اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیجئے تو مزید انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے معلومات ہو جائے گی. جی مزید کال.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرمائیں.
سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں اول تو اس کی تعریف سماعت فرما لیں کہ موقدہ، سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟
جی
سنت موقع یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہمیشہ کیا ہو،
صحیح،
اور بیان جواز کے لیے اس کو کبھی کبھی ترک بھی فرمایا ہو، چھوڑا بھی ہو، یا یہ ہے کہ اس کی کرنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہو اس کے کرنے کی، لہذا سنت موقع وہ ہوتا ہے جس کا کرنا ثواب، اور کبھی کبھار کبھی چھوڑ دیا تو اس پہ بھی اعتاد ہے،
صحیح،
لیکن اگر اس کی وہ چھوڑنے کی عادت بنا دے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، گناہگار بھی ہوگا. باقی جو سنت غیر موقع ہے تو سنت غیر موقع وہ ہوتی ہیں جو شریعت کو تو مطلوب ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ترک کرنے پر کوئی وعید وغیرہ ہو، لہذا اس کا کرنا جو ہے وہ ثواب ادا کرنا، اور اگر کوئی نہیں کرتا عادتاً بھی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا. ایک تو یہ سنتوں کے حوالے سے تھا، سنت موقعہ اور غیر موقع، ان کے سوال کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے،
صحیح،
کہ نماز میں جو سنت موقع پڑھی جاتی ہیں اور غیر موقع پڑھی جاتی ہیں ان میں کیا فرق ہوگا،
کیا اس کا طریقہ
پڑھنے کے حوالے سے طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سارا طریقہ تو وہی ہوتا ہے جیسے آپ سنت موقع پڑھیں یا غیر موقع پڑھیں، چاروں رکعتوں میں جو ہے الحمد شریف کے پاس سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سنت موقع جیسے ظہور کی سنت چار موقع ہوتی ہیں، اسی طرح جمعہ
کی چار
سنت موقع ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے اور بعد، تو ان میں جب دو رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے صرف التحیات عبدہ و رسول تک پڑھ کے
اڑ جائیں
کھڑے ہو جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے،
صحیح.
اور جو سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں جیسے عصر سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں اور عشاء سے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقع ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے.
اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ دو رکعت پڑھ کے جب بیٹھیں تو پوری التحیات درود شریف دعا بھی پڑھیں،
صحیح.
اب سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر ثنا سے جس طرح پہلی رکعت شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ یہاں سے شروع کر کے تعوذ تسمیہ پڑھ کر پھر چار رکعتیں پوری کریں، بس یہ فرق ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مستحب طریقہ ہے،
ٹھیک ہے.
اگر مثلا کوئی آج سے پہلے جو ہے سنت غیر موقع کو بھی موقع کی طرح پڑھتا رہا تو نماز اس کی
ہو جائے گی.
اگر مثلا آج مسئلہ پتا چلا ہے تو آئندہ سے یہ تو کرے. یہ غیر موقع کے لیے بھی ہے، اور جو چار رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ دو رکعت پڑھ کے جب بیٹھیں گے تو پوری التحیات درود شریف دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ثنا سے سبحانک اللہم سے شروع کریں گے.
مدنی شریف کے ناظرین سے ہم عرض کریں گے کہ نماز بہت اہم فرض ہے اور ظاہر ہر مسلمان پر یہ فرض بھی ہے، روزانہ پانچ وقت کی نماز. تو اس حوالے سے اس کے جو احکام ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے. اگر اسے مدنی چینل کی برکت سے اس طرح کے مسائل ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، لیکن سینکڑوں مسائل ہیں جس کو سیکھنا ضروری ہے، یعنی نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات، تحریمہ، تنزیہ اور دیگر اس حوالے سے مسافر کی نماز، قضا نمازیں، تو یہ سب سیکھنا ضروری ہے. تو لہذا کوشش کر کے کتابوں کو حاصل کیجئے. نماز کے احکام کی کتاب ہم بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کو حاصل کر لیجئے. بہار شریعت آپ کو دکھائی بھی جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ہماری نمازیں کاش درست ہو جائیں، اس کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. اب جیسے سنت موقع اور غیر موقع کا ہم فرق پوچھ رہے ہیں، ظاہر مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی ہمیں عطا فرمایا، اس سے آگے اور بھی باتیں ہیں، تو لہذا وہ سب سیکھنے کی کوشش کی جائے. جی اگلی کال لیں گے.
سب اگر امام صاحب کو سیدہ صاحب پڑھ جائے تو جو نمازی بعد میں دوسری یا تیسری رکعت میں آئیں گے کیا ان کو وہ سیدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ اگر وہ سیدہ صاحب کریں گے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟
امام سے غلطی ہوئی، ظاہر لوگ چاہتے رہتے ہیں، تو اب امام جب سجدہ صاحب کرے گا سب کریں؟
بالکل سب کریں گے. امام پر سجدہ صاحب واجب ہوا تو تمام مقتدی، چاہے جو شروع سے شامل ہوئے ہوں
صحیح
یا بعد میں شامل ہوئے جنہیں مسبوق کہتے ہیں،
صحیح،
تو وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے، یہ واجب ہے،
ٹھیک ہے.
اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ جو امام کے ساتھ شروع سے ہی شامل ہوئے تھے،
ٹھیک،
وہ تو امام کے ساتھ سجدہ صاحب بھی کریں گے، اور سجدہ صاحب کے لیے جو سلام پھیرا جاتا ہے ایک طرف وہ بھی پھیریں گے. لیکن جو مسبوق ہیں، جن کی جو ایک دو رکعتیں رہ گئی تھیں، وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صحو کریں گے، چاہے امام کو غلطی ان کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے ہوئی ہو یا بعد میں ہوئی. لیکن اس میں مسبوق جو ہیں، جو بعد میں شامل ہوں گے، احتیاط کیا کریں گے؟ امام نے جب سجدہ صحو کے لیے سلام پھیرا تو امام کے ساتھ وہ سلام نہیں پھیریں گے، صرف امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدے ہی کریں گے. اگر جو ہے بھولے سے بھی امام صاحب کے ساتھ انہوں نے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا.
اچھا،
اگر بالکل ایک امام کے بالکل ایمان ساتھ پھیرا اور فوراً یاد آ گیا پھر تو اس میں تو کچھ نہیں ہے.
صحیح.
لیکن عمومی طور پہ تھوڑا سا بعد میں ہی پھیرا جاتا ہے.
صحیح.
تو غلطی سے سلام پھیر دیا بھولے سے تو سجدہ سہو ہوگا. اور اگر یہ جانتے ہوئے جان بوجھ کے پھیرے کہ مجھے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے.
صحیح.
تو اس صورت میں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی. صحیح. یعنی ٹوٹ جائے گی اور انہیں دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی. تو خیر ان تمام چیزوں کو برتتے ہوئے ان احتیاط کرتے ہوئے اس نے امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو سلام تو نہیں پھیرا.
صحیح.
لیکن مسبوق نے جو ہے سجدے کر لیے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. یہ بھی ایک بہت نازک مسئلہ ہے اور مدی شریف کی اس یعنی ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے. اور یہ نماز کے احکام میں یہ بھی تحریر ہے، یہ تینوں صورتیں تحریر کی گئی ہیں اس میں. یعنی بہت سارے لوگ یوں سلام پھیرنے کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو یہ بھی ہمیں جواب ملا. جی اگلی کال لیں گے.
ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ارباز ہے. ایک سوال جو ہوتی ہے نا، یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کس ٹائم؟
تہجد کس وقت پڑھی جاتی ہے؟
تہجد کی نماز جو ہے عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی، عشاء کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد بندہ سو گیا، سونے کے بعد جب بھی اٹھے گا اس کا تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا.
صحیح.
چاہے اول رات میں ہی سو کر اٹھے یا آخری رات میں، تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض پڑھ کے نماز پڑھ کے سویا ہو، پھر اٹھ کے وہ جو نفل پڑھے گا وہ تہجد کی نماز ہی کہلائے گی.
اچھا جیسے آج کل عشاء کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے، پنجاب میں تو شاید 7:30 بجے بھی ٹائم ہو، اب کوئی 9 بجے اٹھ جائے سو کے تو تہجد پڑے گا وہ؟
بالکل پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ شرط پائی گئی ہے نا.
صحیح.
کہ
سب سو رہے ہوں،
اچھی بات ہے کہ رات کے آخری پہر میں پڑھ لے، لیکن اگر وہ اسی وقت بھی پڑھ لیتا ہے
صحیح
تو اس کی تہجد ہو جائے گی.
یعنی یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا، اس کو ہیلا بھی کہیں، طریقہ بھی کہیں تہجد پڑھنے کا ڈیلی. اگر کوئی اپنی عادت بنانا چاہتا ہے تو عشاء پڑھ کے تھوڑا سا سو جائے اور اٹھ کے پھر پڑھ لے.
پڑھ سکتا ہے.
پڑھ سکتا. جی اگلی کال لیں گے.
آج سے پہلے کسی عورت نے مجھے حج کروایا تھا، کیا اس کا حج اور میرا حج دونوں کا ہو گیا یا علیحدہ؟ اگر گھر میں بچی جوان ہو تو کیا مرد حج پہ جا سکتا ہے یا نہیں؟
دو باتیں ہیں، ایک تو انہوں نے حج کیا اور گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیاں.
ایک تو سوال انہوں نے کیا کہ کسی خاتون نے انہیں حج پر بھیجا تھا، اگر خاتون کی طرف سے انہوں نے حج بدل کیا تھا،
صحیح،
جو حج بدل کی شرائط ہیں اس کے مطابق، پھر تو ان کا حج فرض ادا نہ ہوا.
نہ ہوا،
وہ تو خاتون کی طرف سے حج بدل کر لیا.
صحیح.
ٹھیک ہے، وہ خاتون نے حج بدل نہیں کروایا، ویسی ہی بھیج دیا ان کو.
صحیح.
جس طرح عمومی طور پہ لوگ بھیج دیتے ہیں.
صحیح.
حج کی ٹکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، یا بعض ادارے والے جو ہوتے ہیں
بھیجتے ہیں،
قرآن دازی کر کے اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں. تو جو اس طرح جاتے ہیں اگرچہ وہ خود شریف فقیر ہوں،
صحیح،
ان پر حج فرض نہیں ہوا تھا.
صحیح.
اس طرح کسی نے بھیج دیا اور جانے والے نے حج مطلقاً حج کی نیت کی، حج فرض کی نیت کر لی، تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
یعنی آئندہ وہ بعد میں جب بھی صاحب استطاعت ہوگا حج تو اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری
نہیں
ہوگا، فرض حج ادا ہو چکا. ہاں اگر نفل کی نیت سے حج کیا تو پھر نفل ہی حج ہوگا، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ مطلقاً حج کی نیت کرتے ہیں یا فرض حج کی نیت کرتے ہیں تو ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
صحیح.
اب انہوں نے جو سوال کیا کہ ان خاتون نے بھیجا، یہاں دونوں صورتیں ہوں گی، اگر حج بدل کے طور پہ بھیجا ہے تو ان کا حج فرض ادا نہیں ہوگا.
صحیح.
اور ویسے ہی بھیج دیا تھا ان کو اور انہوں نے اپنا حج کر لیا تو ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
دوسرا سوال،
دوسرا پہلو جو ہے، گھر میں جو ہے بچیاں جوان ہوں
جی،
تو کیا حج پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، بالکل جا سکتے ہیں، بلکہ اگر حج فرض ہو چکا تو حج پہ جانا ہی ضروری ہوگا.
صحیح.
کئی بےچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی چکر میں بچیوں کی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو آخر کار پھر موت کا بےچارے شکار ہو جاتے ہیں، وہ حج نہیں کر پاتے. دیکھیں کہیں یہ نہیں لکھا قرآن و حدیث میں، نہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بچے یا بچیاں جوان ہوں تو والدین حج نہیں کر سکتے.
صحیح.
یعنی حج فرض ہونے کے لیے یہ چیز مانے نہیں، رکاوٹ
صحیح
نہیں ہے، اگرچہ بچے یا بچیاں جوان ہوں
صحیح
اور والدین پر حج فرض ہو چکا، وہ صاحب استطاعت ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ اسی سال وہ کوشش کریں اور وہ حج پر جائیں.
اچھا ایک پہلو تو یہ کہ جو انہوں نے خود پوچھا کہ اگر بچیاں جوان ہیں تو والد صاحب یا گھر والے حج کریں نہ کریں. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد نے تو حج نہیں کیا ابھی تک, تو پہلے ان کو بھیجیں پھر ہم جائیں.
دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا ایک پہلو ہوتا ہے.
جی
دیکھیں والدین نے حج نہیں کیا, اولاد پر حج فرض ہو چکا ہے. اگر تو صاحب استطاعت اتنے پیسے ہیں کہ والدین کو لے جائیں تو بہت اچھی بات,
ٹھیک ہے,
اور ایسا کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے والدین بھی ساتھ جائیں.
صحیح.
لیکن ایسا نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, صرف اتنے ہیں کہ خود ہی جا سکتا ہے.
صحیح.
اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے.
ٹھیک.
تو اب اسی پر لازم ہوگا کہ وہ خود جائے.
صحیح.
اپنی جگہ والد یا والدہ کو بھیج دے گا. ٹھیک ہے. والدہ کو کسی محرم کے ساتھ بھیج دیا یا والد صاحب کو ساتھ بھیج دیا, خود نہ کیا. صحیح. تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا.
صحیح.
یا تو اتنے پیسے ہیں کہ سب کو ان کو بھی والدین کو بھی ساتھ لے جائے.
صحیح.
اتنے نہیں ہیں, خود پر حج فرض ہو چکا ہے تو اب اس پر لازم ہے. یہ سوچے گا کہ والدین جب تک نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں گا, لوگ کیا کہیں گے کہ خود حج پہ چلا گیا, والدین حج نے حج کیا نہیں ہے. تو لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے.
صحیح.
شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس صورت میں وہ جتنی تاخیر کرتا رہے گا وہ گناہگار ہوگا. تو لہذا کوشش کرے, حج فرض ہو چکا ہے تو خود ہی پہلے حج ادا کرے.
اچھا یہاں پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہم سب جو ہے وہ شریعت کے انفرادی طور پر ہی مکلف ہیں, یعنی نماز ہر ایک پر انفرادی طور پر فرض ہے.
جی.
روزہ بھی, حج بھی, یعنی اس میں جو ہم سب کو شامل کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں, تو یہ تو نہیں ہے نا اس طرح.
بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر یہ اپنی وہ قیاس ارائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ پہلے انہوں نے سوال پوچھا بچیاں جوان ہوں, یہ بہت مشہور ہے.
صحیح.
کیا بچیاں جوان ہوں ہم کیسے جائیں, شادی کروانا بھی تو فرض ہے.
صحیح.
دیکھیں والدین کا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کروائیں, لیکن جس طریقے سے کروائی جاتی ہے.
صحیح.
یہ تو شریعت نے حکم نہیں دیا نا کہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں.
صحیح.
سادگی ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس وہ رسم و رواج, اپنے ناک کا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, جہیز نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ سب اپنی ہاتھوں کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو جو ہے اتنا مشکل بنا دیا ماشاء اللہ. ورنہ شریعت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے,
کچھ بھی نہیں,
شادی کے ساتھ کی جائے. تو لہذا اگرچہ بچے جوان ہو چکے ہیں, اچھی بات ہے, ان کو کوشش کریں گے جلد سے جلد شادیاں ہو جائیں, لیکن نہیں ہو رہی, ابھی رشتے نہیں آ رہے اور خود پر حج فرض ہو چکا ہے, تو لازم ہے کہ اسی سال جو ہے وہ حج کریں.
اچھا حج پر جو پیسہ خرچ ہوگا یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہوگا؟
بالکل اللہ کے راہ میں.
تعالیٰ مزید
مزید اس میں اضافہ فرمائے گا. اور ایسا دیکھا ہے ماشاء اللہ کئی لوگ ہوتے ہیں حج پر حج کر رہے ہیں, عمرے پر عمرے کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ تعالیٰ
اور
نوازتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے.
تو مدی شیل کے ناظرین, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہو گیا ہے, اور بچیاں اگر جوان ہیں یا گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے, ثواب کمانے, برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ حج کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ آپ کی پڑے تو اس وقت اپنی بچیوں کے, اچھے رشتوں کی اور مزید جو ہے اچھی اچھی آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ رشتے بھی ہوں گے, شادیاں بھی ہوں گی, مزید آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. اور اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر یا کسی نے آپ کے کان میں پھونک دیا کہ جب تک بچیاں جوان ہیں تو والدین حج نہیں کر سکتے, اس پر عمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رشتوں میں بھی مسئلہ اٹک جائے, رشتے بھی نہ ہوں اور مال وہ بھی خرچ ہو جائے. اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ملیں گی, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور اگر حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور پھر بہت مسائل بڑھ جاتے ہیں.
وعیدے بھی ہیں نا کہ جو حج نہ کرے, یعنی صاحب سطح ہونے پہ, یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو,
بہت سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ
نے فرمایا.
جی اگلی کال.
میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے نماز قصر ہوگی یا وہ ادا پڑیں گے سارے؟
اچھا حج اور عمرے کا اگر تھوڑا ہی مطلب ساتھ ہی بیان ہو جائے, کیونکہ حج کا پیکج تو عموماً 40 دن سے زیادہ.
جی جی. اسی طرح عمرے کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں, 30 دن کے لیے بھی جاتے ہیں, 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جو 15 دن کے لیے جا رہا ہے تو 15 دن ایک جگہ نہیں رکے گا.
صحیح.
8 دن تو مدینہ شریف میں بھی گزارنے ہوتے ہیں.
صحیح.
40 نمازیں.
صحیح.
کوشش کرتے ہیں وہاں پڑھیں, اور بقیہ دن جو ہے مکے میں گزارتے ہیں. تو اس صورت میں کسی ایک جگہ مکے شریف یا مدینہ شریف میں پورے 15 دن
نہیں
ہوتے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جو نمازیں آئیں گی اس دوران تو ان میں قصر کریں گے, قصر نماز پڑھیں گے. اور اگر کسی ایک دن جیسے مہینے میں مہینے کا ہے, مکہ یا مدینہ شریف میں کسی ایک جگہ پورے 15 دن ہو رہے ہیں,
صحیح,
تو جہاں 15 دن ہو رہے ہیں وہاں جو ہے وہاں پہنچ کر پوری پوری
نماز
ادا کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ حج کے لیے جو جاتے ہیں, اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
صحیح.
لوگ بہت سوال کرتے ہیں اور آپس میں خوب اختلاف بھی ہوتا ہے. بعض قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض جو ہے وہ پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم اب ہم نے کیوں وہ قصر کریں,
قصر کیوں کریں.
تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ جو خاص کر آخری دنوں میں جاتے ہیں,
جی جی,
اور حج شروع ہونے سے پہلے پہلے آٹھ ذی الحجہ, سات آٹھ ذی الحجہ کو روانگی ہو جاتی ہے منیٰ شریف میں,
صحیح,
اس سے پہلے پہلے اگر پورے پندرہ دن مکہ شریف میں مل گئے ہیں تو وہ تو مقیم ہو گیا.
ٹھیک ہے,
جو مکہ میں مقیم ہو گیا وہ منیٰ عرفات میں بھی مقیم ہے, پوری نماز پڑھے گا.
صحیح.
لیکن اگر آخری دنوں میں پہنچے ہیں اور پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران منیٰ شریف جانا ہے,
صحیح,
تو کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ مکہ اور منیٰ الگ الگ مقام ہے,
صحیح,
منیٰ عرفات اور مکہ الگ الگ مقام ہے, تو لہٰذا کسی ایک جگہ پندرہ دن نہ ہوا,
صحیح,
پندرہ دن سے پہلے منیٰ شریف روانگی ہے, پھر وہاں سے عرفات بھی جائیں گے, مزدلفہ بھی جائیں گے, تو لہٰذا جو مکے میں مسافر ہوگا وہ منیٰ عرفات میں بھی مسافر ہوگا, اور جو شروع میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اتنے دن مل جاتے ہیں, یا تو پہلے مدینہ شریف سے ہو کر آ جاتے ہیں اور حج شروع ہونے سے پورے پہلے پندرہ دن مل جاتے ہیں تو مقیم ہو جاتے ہیں.
صحیح.
تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں مکے شریف میں پورے پندرہ دن مل رہے ہیں حج شروع ہونے سے پہلے, مینہ روانگی سے پہلے,
صحیح,
اگر پورے پندرہ دن مل رہے ہیں تو ہم مقیم ہیں اور مینہ عرفات میں بھی مقیم ہیں.
صحیح.
اگر پورے پندرہ دن نہیں ہو رہے, پندرہ دن سے پہلے ہی ہم نے حج کے لیے مینہ شریف چلا جانا, تو اس صورت میں ہم مسافر ہوں گے.
یہ زندہ عرض کیا تھا حج کا بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے, کیونکہ حج کا پیکج عموماً زیادہ ہوتا ہے تو اس میں مسافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو بھی واضح کر دیا گیا. جی اگلی کال.
میں روپے دس ہزار روپیہ لکھا تھا, تو بیوی فوت ہو گئی ہے پندرہ سال بعد, اور وہ کیا حال ہونا چاہیے؟
مہر نے دیا حضور, پندرہ سال گزر گئے بیوی کا انتقال. اچھا دو باتیں اگر یہاں پر, ایک تو یہ اس کا, دوسرا کیا اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں عمومی طور پہ مہر جو رکھا جاتا ہے نا ہمارے یہاں,
جی جی,
جسے لوگ غیر معجل بھی کہتے ہیں, موجل بھی کہتے ہیں, اصل لفظ تو معجل ہے, واو کے اوپر حمزہ ہے, تو اس میں کوئی میعاد نہیں رکھتے.
صحیح.
کہ سال بعد, دو سال بعد, دس سال بعد کب دیں گے, تو ہمارے یہاں عرف میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی میعاد موت یا طلاق تک ہی موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو پھر مہر کی ادائیگی ہوتی ہے, یا انتقال کے بعد خیال آتا ہے تو کوشش کر کے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے.
صحیح.
جلدی والا مہر رکھوانا چاہیے تو اچھا ہے. خیر مہر ادا نہیں کیا اور خاتون کا انتقال ہو گیا.
صحیح.
کیونکہ مہر بھی قرض ہوتا ہے.
ٹھیک.
جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, پھر اس پر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے, پھر وصیت کا حکم ہوتا ہے, پھر تقسیم کا.
صحیح.
سر یہاں سوال یہ پوچھا ہے کہ عورت کا انتقال ہوا ہے.
صحیح.
اب ظاہر شوہر بھی عورت کا وارث ہے.
وارث ہے.
جس طرح شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے.
صحیح.
اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ ملتا ہے, منہ چوتھائی حصہ ملتا ہے.
صحیح.
اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر وارث ہوگا, اولاد کی صورت میں چوتھائی حصہ ملتا ہے, ورنہ نصف, پورے مال کا نصف حصہ ملتا ہے.
صحیح.
اب یہ دیکھے گا, اب ظاہر وہ تو عورت کا حق ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, اب وہ سمجھیں وہ مہر بھی عورت کا ترکہ بن گیا.
صحیح.
اب اس مہر میں سے, دس ہزار میں سے جو شوہر کا حصہ بنتا ہے وہ تو خود ہی رکھ لے گا.
صحیح.
اور بقیہ دیگر ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق وہ تقسیم کر دے گا.
یعنی دینا ہی ہے,
دینا ہی
نہیں ہے کہ عورت کا انتقال ہو گیا تو مہر سے گویا کہ جان چھوٹ گئی, ایسا نہیں ہے.
جی,
دینا ہی پڑے گا. جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ کب فرض ہوتا ہے, کتنی رقم ہو آدمی کے پاس اور کتنے پیسے ہو تو پھر حج اور عمرہ کے فرض ہو جاتا ہے؟
حج اور عمرہ کب فرض ہوتا ہے؟
عمرہ تو فرض نہیں ہوتا.
صحیح.
رہا تعلق حج کا, حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے.
صحیح.
کہ کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج کے آنے جانے, وہاں رہنے کے اخراجات اس کے پاس ہیں, اور جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے, خرچہ وغیرہ نانو نفقہ, ان کے لیے بھی پیچھے چھوڑ کر جائے.
صحیح.
اتنے پیسے ہوں. اب جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں گورنمنٹ پیکج تین لاکھ کے اندر ہی ہے.
صحیح.
پورے پاکستان کا, تو اتنے پیسے ہوں اور چالیس دن کا, جتنے دن کا ہے, پیچھے جو ہے گھر والوں کے لیے اخراجات وغیرہ بھی چھوڑ کے جائیں, نانو نفقہ وغیرہ, اور کسی پر اتنے پیسے ہیں تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا.
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے دعا کیا لازمی؟
جی تجدید نکاح کے لیے گواہ ضروری ہوں گے؟ طریقہ
دیکھیں, تجدید نکاح چاہے ویسے کیا جائے یا تجدید نکاح کیا جائے, گواہ تو شرط ہے.
صحیح,
گواہوں کی موجودگی میں ہی کیا جائے گا. اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو احتیاطی طور پہ کر رہے ہیں,
صحیح,
ویسی تو یہاں مہر کی ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی.
صحیح,
گواہوں کی موجودگی میں.
صحیح,
مسلمان گواہ ہوں, دو گواہوں کی موجودگی میں, دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں,
صحیح,
ان کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کیا جائے. یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا,
صحیح,
بیوی کہے میں نے قبول کیا, یہ ایجاب و قبول اتنی آواز سے ہوں کہ گواہ سن لیں تو نکاح ہو جائے گا. اس میں خطبہ وغیرہ شرط نہیں ہے, پڑھنا چاہیں تو سنیہ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں. باقی اگر تو واقعی نکاح ٹوٹ چکا تھا,
صحیح,
اور شریعت نے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا تھا اور اجازت تھی شریعت کی طرف سے, تو پھر بھی اس صورت میں جو نکاح ہوگا, لیکن اس میں مہر کو بھی ذکر کیا جائے.
صحیح,
نکاح ہونے کے لیے مہر کا ذکر شرط نہیں ہے.
صحیح,
لیکن اگر مہر کا ذکر نہ کیا تو پھر وہ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے, مہر مثل لازم ہو جاتا ہے. تو مہر کو ذکر کر مثال کے طور پہ, اور کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے وہ ہے 10 درہم.
صحیح,
10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی, یہ اس کی قیمت.
ٹھیک ہے,
تو ہمارے یہاں تقریباً 2500 کے اندر آ جاتی ہے. مثال کے طور 3000 ہم رکھ لیں.
صحیح,
وہ کہے کہ میں نے تجھ سے 3000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا, بیوی کہے میں نے قبول کیا, تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. گواہوں کی موجودگی, گواہ شرط ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.